الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما صلوات
الله صل على محمد وآل محمد.
صدر محترم، اس اشرائے اعضا کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے علی علیہ السلام، امام علی علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام، مظلوم تاریخ. اور جس باپ کی ہدایت آیا ہے، باپ کی ہدایت کو میں نے سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 54 آیت نمبر 54. حضرت علی علم کا ارشاد ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں کہ جن کو اللہ نے فضیلت دی. فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، جبکہ ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب بھی دی، حکمت بھی دی. وآتیناہم ملکاً عظیمہ، اور ملک عظیم پہ سرفراز کیا. یہاں پہ جو لفظ الناس ہے، ام یحسدون الناس، کہ یہ لوگ حسد کرتے ہیں ان لوگوں سے، تو اس الناس کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ہیں الناس، ہم اہل بیت اس آئے میں الناس ہیں، اور ہم وہ ہیں کہ جن سے حسد کیا گیا. نحن المحسودون، یقیناً اس کا مطلب دیکھیں یہی ہے کہ اس آیت میں الناس کے مصداق اہل بیت اطہار، ورنہ آیات میں جو قرآن کریم کی ہوتی ہیں وہ مطلق ہوتی ہیں. مطلق سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر دور کے انسانوں پر منطبق ہو سکتی ہیں. زیادہ تر جو قرآن کریم کی آیتیں ہیں وہ مطلق ہیں، کچھ آیات البتہ ایسی ہیں جو مقید ہیں. مقید آیات وہ ہیں کہ جن کا مصداق بس ایک مرتبہ سامنے آیا، اور اب کوئی اور اس آیت کا مصداق بن کر نہیں آ سکتا. جس کی بہت سادہ سی مثال، سب سے آسان مثال آیہ ولایت کی ہے، مثلا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ تمہارا ولی اور سرپرست اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور ایمان والوں میں سے وہ ہے جو حالت رکوع میں زکاۃ دیتے. اب حالت رکوع میں زکاۃ آپ جانتے ہیں کہ ایک ہی مرتبہ دی گئی، اور وہ ایک واقعہ ہے تاریخ کا جس کی تفصیل آپ لوگ جانتے ہیں. تو ایک مرتبہ وہ زکاۃ دے دی گئی اور ایک مرتبہ وہ آیت نازل ہو گئی. اب بار بار یہ حکم نازل نہیں ہو سکتا، چیک کرنا ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو بار بار یہ حکم نازل نہیں ہوگا، اور اب کوئی شخص اگر چاہتا ہو کہ قیامت تک اس آیت پر عمل کرے تو عمل نہیں کر سکتا. یہ ایسی آیت نہیں ہے جس کے اوپر عمل کیا جائے. یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں قرآن کی اس آیت پر عمل کروں، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھو اور عمل کرو، قرآن پڑھو اور عمل کرو، تو قرآن عمل کی کتاب ضرور ہے، لیکن اس کے عمل کرنے کے کچھ اور تقاضے ہیں. اس طرح عمل نہیں ہوتا جس طرح فرض کریں نماز کی کتاب پہ عمل ہو سکتا ہے، یا جس طرح ہمارے یہاں مفاتیح الجنان ہے، مثلاً دعاؤں اور زیارتوں اور اعمال کی کتاب ہے. اب جس مخصوص تاریخ کے اعمال آپ کو کرنے ہیں وہ مفاتیح الجنان کھولیں اور عمل کر لیں. رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی پہلی کا، دوسرے کے، تیسرے کے اعمال، چوتھی کے، پانچویں کے، پندرہویں کے، سترہویں کے، رمضان کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں. قرآن کریم اس طرح نہیں ہے کہ عمل کریں، کہ کھولیں اور آج میں صفحہ نمبر 1 پر عمل کروں گا، کل میں صفحہ نمبر 2 پہ عمل کروں گا، پرسوں میں صفحہ نمبر 3 پہ عمل کروں گا، تو اس طرح نہیں. غلط فہمی ہے بہت سے لوگوں کو البتہ اس حوالے سے، جو سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن کریم کوئی آپریٹنگ مینول ہے، جس طرح مختلف ڈیوائسز کے ساتھ آپریٹنگ مینولز آتے ہیں کہ آپ اس کو کھولیں اور اس کے مطابق عمل کریں. تو قرآن اس طرح نہیں ہے، آپریٹنگ مینول نہیں ہے. اور قرآن کریم کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جن پر عمل کر ہی نہیں سکتے آپ. مثلا کوئی شخص چاہے کہ میں اس آیہ ولایہ پہ عمل کروں، کیا کریں گے؟ مثلا زکوٰۃ کی رقم اپنے ساتھ لے کر جائیں، سائل بھی لے کر جائیں ساتھ، پھر پہلے سے طے کر لیں کہ جب میں حالت رکوع میں جاؤں ایک دم مجھ سے لے لینا زکوٰۃ، پھر باہر آ کے معلوم کریں. کہتے ہیں کچھ لوگوں نے تجربہ کیا، پھر بعد میں معلوم کیا ابھی کوئی آیت تو نازل نہیں ہوئی اس کے اوپر. انہوں نے کہا ہوئی تو ہے ایک آیت نازل، فوائل للمصلین، افسوس ہے ان نمازیوں پر، الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین هم یراؤون، جو نماز میں دکھاوا کرتے ہیں. تو دکھاوا ہو جائے گا یہ. تو ایسی آیتیں جو ہیں یہ کہلاتی ہیں مقید، یہ مقید ہیں. اور اس آیت پر ایک مرتبہ عمل ہو گیا تاریخ میں، اب دوبارہ عمل نہیں ہو سکتا. تو قرآن بے شک کتاب عمل ہے، لیکن اس کے عمل کے اپنے تقاضے ہیں. اور ہر آیت پر ہر آدمی بھی عمل نہیں کر سکتا، ایون جو مطلق آیات ہیں بعض اوقات ان کی بھی شرائط ہیں. اگر آپ نے ایک چور پکڑ لیا فرض کریں رنگے ہاتھوں، یا وہ اقرار بھی کر رہا ہے میں نے چوری کی، سوری غلطی ہو گئی معاف کر دو، اقرار ہو گیا نا ایک طرح سے. اگر وہ اقرار بھی کر رہا ہے چور اور آپ نے ننگی ہاتھوں پکڑ لیا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت ہاتھ کاٹ دو، ہاتھ کاٹ سکتے ہیں آپ؟ آپ قرآن پہ عمل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. یو آر ناٹ الاؤڈ، یو آر ناٹ آتھورائزڈ. اصل میں آپ آتھورائز نہیں ہیں کہ آپ اس آیت پہ عمل کریں. آیت قرآن کی ہے، عمل ہی کے لیے، لیکن ہر آدمی عمل نہیں کر سکتا اس پر. اس پہ کون عمل درآمد کرے گا یا کروائے گا؟ قاضی. قاضی عمل درآمد کروائے. تو آیات جو ہیں وہ بعض اوقات مطلق ہوتی ہیں، بعض اوقات مقید ہوتی ہیں. یہ جو آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 54، یہ مطلق ہے. اور ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کوئی کمال ہوتا ہے، کوئی فضیلت ہوتی ہے، کوئی خدا نے کچھ خاص عطا و بخشش کی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ان سے حسد کرتے ہیں. حسد تو ایک عام معاشرتی بیماری ہے، تو روحانی بیماری ہے. اور اس روحانی بیماری کے جو نتائج ہیں، جو نقصان ہیں، اس کی طرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ بھی فرمایا. ظاہر ہے آپ تو طبیب قلوب نہ ہیں، قلوب کے طبیب ہیں آپ، دلوں کے طبیب ہیں، تو آپ نے اشارہ کریں گے تو اور کون کرے گا؟ تو حسد کے بارے میں بہت کچھ فرمایا ہے. ایک مشہور جملہ ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. حسد ایک ایسی بیماری ہے، ایسی برائی ہے، نفسیاتی، روحانی. روحانی بیماریاں جو ہیں وہ اصل میں نفسیاتی بیماریاں بھی ہیں، اب آج کے زبان میں ان کو آپ نفسیاتی کہہ دیتے ہیں، سائیکولوجیکل ڈس آرڈرنیس کہہ دیتے ہیں، سائیکولوجیکل ڈیزیز کہہ دیتے ہیں آپ اس کو، لیکن اس کے پیچھے جائیں گے تو وہ اصل میں روح کی بیماریاں ہیں. اور اس کی کچھ علامتیں بھی ہیں، سمپٹمز بھی ہیں، جس طرح جسم کی بیماریوں کی علامتیں ہوتی ہیں، سمپٹمز ہوتی ہیں، کہ ان علامتوں سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی مجھے بخار رہنے لگا ہے، میرا گلا خراب ہو رہا ہے، مجھے ہر چیز کڑوی لگ رہی ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ کہ طبیعت آپ کی ناساز ہے. تو جس طرح جسمانی علامتیں ہوتی ہیں، اس طرح روحانی علامتیں بھی ہوتی ہیں. کبھی میرا کوئی دوست ہے جو ترقی کر رہا ہے، کسی کی پروموشن ہو گئی ہے، کسی نے مکان بنا لیا ہے، کسی نے کار خرید لی ہے، رشتہ داروں میں بعض اوقات کوئی آگے نکل گیا ہے، کسی کی اچھی جاب لگ گئی ہے، کسی کا بچہ باہر چلا گیا وغیرہ وغیرہ، تو ہوتا رہتا ہے، تو ظاہر ہے بہت سے لوگوں کو کامیابی ملتی رہتی ہے زندگی میں اور اس کی اطلاع بھی آتی رہتی ہے ہمارے پاس. اب جب ہمارے پاس وہ اطلاع آتی ہے، جب ہمیں پتہ چلتا ہے، تو پتہ نہیں اندر سے کچھ ہوتا ہے، کچھ تکلیف سی ہوتی ہے. ویسے تو میں کسی کا برا نہیں چاہتا، لیکن اگر میں سنتا ہوں کہ فلاں کا بچہ جو ہے ایک دم آگے نکل گیا، اچھا، تو اندر اندر کچھ ہونے لگتا ہے مجھے. تو یہ کیا، یہ سمپٹم ہے کس چیز کے لیے؟ کہ حسد کا وائرس آپ کے اندر ہے، وہ کسی وقت بھی ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے. تو یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتی. اور حسد کرنے والا بیوقوف بھی ہوتا ہے ایک اعتبار سے، کیونکہ وہ کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، وہ اندر ہی اندر جلتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، اس طرح اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، کیونکہ جو آگے نکل رہا ہے وہ نکلتا چلا جاتا ہے، آپ اس کو روک تو سکتے نہیں. اب کیا ہے، اندر ہی اندر جل رہے ہیں، کڑ رہے ہیں، اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ ہمیں ہو رہا ہے، اس کو تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، وہ تو آگے نکلتا چلے جا رہے ہیں. مختلف شکلیں بیان کی گئی ہیں اس کی، تھوڑی سی بات کر لیں تو کوئی حرج نہیں، چونکہ ایک معاشرتی مسئلہ بھی ہے حسد. مختلف اس کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، اسی حساب سے مختلف قسمیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان جب کسی دوسرے انسان کے اندر کوئی کمال دیکھتا ہے، کوئی فضیلت دیکھتا ہے، یا کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتا ہے، تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، چلی جائے اس کے پاس سے، چھن جائے تو مجھے سکون حاصل ہوگا. یہ قسم، یہ قسم ہے، یہ بہت سیویئر قسم، کہ کسی اور کے بارے میں یہ سوچنا کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، اس کے پاس سے یہ چھن جائے تو مجھے خوشی ہوگی، اس کے پاس سے یہ چیز چلی جائے تو مجھے آرام حاصل ہو جائے گا، یہ بدترین قسم ہے ایک حسد. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ انسان کی خواہش سے کیا ہوتا ہے کہ آپ سوچتے رہیں، وہ انسان آگے بڑھتا رہتا ہے، لیکن کبھی دل میں اگر یہ خواہش ہے کسی کے کہ اس کے پاس سے یہ نعمت چھن جائے تو مجھے سکون حاصل ہوگا، یہ بدترین قسم ہے اس کی. دوسری قسم یہ ہے کہ اس کے پاس بے شک رہے لیکن مجھے بھی مل جائے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اسی کے پاس کیوں ہے یہ نعمت. یہ اتنی بری قسم نہیں، لیکن یہ بھی بہت اچھی چیز نہیں ہے. بھئی اللہ نے آپ کو جو دیا ہے آپ اس پہ خوش رہیں، اور آپ مزید بہتری کے لیے کوشش کریں، کوشش کرنا کوئی بری چیز نہیں، لیکن یہ سوچنا کہ اس کے پاس کیوں ہیں، اس سے چھن جائے، یا یہ کہ چوں جو چیز اس کے پاس ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے، تو کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ بہت زیادہ ریکمینڈیڈ نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے. انسان کو بہتری کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، لیکن توکل علی اللہ کرنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، حسد کے لیے نہیں. ویسے انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرے، کوئی اعتراض کی بات نہیں. تو حسد ایک ایسا مرض ہے کہ جس سے انسان کسی اور کو نہیں اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا، اور پھر یہ حسد جو ہے بعض اوقات دشمنی کی طرف، بغض کی طرف، دوسری طرف بھی لے کر جاتا ہے انسان. ہمارا جو موضوع ہے کہ امام علی علیہ السلام تاریخ میں ایک مظلوم انسان ہے، اور ان کی مظلومیت کا ایک سبب، ایک پہلو جس کی طرف میں صرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ان کے فضائل اور کمالات ہیں، کہ جیسے جیسے ان کے فضائل اور کمالات ظاہر ہوتے گئے، ویسے ویسے لوگوں کے دل میں حسد کی آگ بھڑکتی چلی گئی. لیکن حاسد جو ہوتا ہے وہ اس وقت حسد کرتا ہے جب وہ خود وہ کمالات حاصل کرنے کا اہل نہیں ہوتا، نہیں حاصل کر پاتا، جب اس حسد کی آگ اس کے اندر بھڑکتی ہے. اگر وہ خود حاصل کر سکتا ہو تو کر لے، لیکن نہیں کر پاتا تو وہ حسد کرنے لگتا ہے. تو اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. جن فضائل اور کمالات کے آسمان پر وہ موجود تھے، جن کو دیکھنے کے لیے انسان کو سر اوپر کرنا پڑتا تھا، اب وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے اور پہنچ نہیں سکتے. یہ بات تو طے ہے کہ خدا نے جو ان کو مقام اور مرتبہ دیا ہے، جس مقام پہ خدا نے فائز کیا ہے، وہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے نا. خود مولا علیہ السلام نے فرمایا لا یقاس احد بآل محمد، آل محمد پہ کسی کو قیاس نہ کرو، کسی اور کو قیاس نہ کرو ان کے اوپر کہ کوئی وہاں پہنچ جائے گا، اس مقام پہ فائز ہو جائے گا. تو جو مقام خداوند عالم نے ان کو دیا ہے اور جو دیا ہے وہ بھی ان کی خدمات کی وجہ سے دیا ہے، یہ بات بھی پیش نظر رہے، یوں ہی نہیں دے دیا خدا نے، اس پہ بات ہوگی آگے چل کے. تو وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں ہے کسی کے لیے. خدا نے ان کو جس مقام پہ رکھا ہے ان کو خدا نے ہادی بنایا ہے، خدا نے امام بنایا ہے. مثال کے طور پر انبیاء علیہ السلام، خدا نے کسی کو نبی بنایا ہے، کسی کو رسول بنایا ہے، کسی کو اولو الازم پیغمبر بنایا ہے، کسی کو امام الانبیاء بنایا ہے. تو الگ الگ فضیلتیں ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ سب نبی ہیں، سب اللہ کے نبی ہیں، سب اللہ کے نمائندے ہیں، سب اللہ کی حجت ہیں، سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں. جتنے بھی اللہ کی طرف سے تشریف لائے ہیں انبیاء علیہ السلام 124,000، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، سب اللہ کے نمائندے، سب اللہ کی حجت. لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں میں سے بھی ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. تو جس کو خدا نے فضیلت دی ہے اس کو دی ہے. اب کوئی دوسرا شخص یہ کہہ دے کہ خدا نے مجھے یہ فضیلت کیوں نہیں دی، تو دیکھیں خدا نے جو فضیلت دی ہے کسی کو بھی، وہ نبی ہوں یا رسول ہوں یا امام ہوں، خدا نے جس کو فضیلت دی ہے تو کچھ دیکھ کے دی ہے یا یوں ہی دے دی، بس آپ کو ہم نے یہ دے دیا، آپ کو ہم نے یہ دے دیا؟ کچھ نہ کچھ فضیلت دیتے وقت خدا نے ان کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھی ہے یا نہیں دیکھی. تو قرآن کریم اس بارے میں یہ کہتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ رسالت کو کہاں قرار دینا ہے. اچھا ہمیں نہیں معلوم خدا نے کیا چیز دیکھی، ہمیں نہیں معلوم کہ خدا نے انبیاء علیہ السلام کے اندر ایسی کیا چیز دیکھ لی، یا کس نبی کے اندر کیا چیز دیکھ لی، کسی کو اولو الازم پیغمبر خدا نے کیوں بنایا، کسی کو نبی اور رسول دونوں بنا دیا، کسی کو صرف نبی بنایا، کسی کو صاحب کتاب بنا دیا، کسی کو صاحب شریعت بنا دیا، کسی کو امام الانبیاء بنا دیا، خاتم النبیین بنا دیا. تو جس کو خدا نے بنایا جو کچھ بھی، ہمارا تو ایمان ہے نا، بس ہمارے نزدیک جب ان کی نبوت ثابت ہو گئی، رسالت ثابت ہو گئی، ایمان لانا ہے ہمیں. لیکن کیا خدا نے بھی کچھ دیکھا ہے؟ قرآن کریم سے تو اندازہ ہوتا ہے خدا نے دیکھا ہے، خدا نے دیکھا ہے اور خدا نے ان کو سلیکٹ کیا ہے. ان اللہ ہستفا آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ، خدا نے ان کو چوز کیا ہے، دیور چوزن پیپل. جو خدا نے جب ان کو سلیکٹ کیا ہے، منتخب کیا ہے، تو کچھ دیکھ کے کیا ہوگا. اس لیے خدا نے کہا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ رسالت کو کہاں قرار دینا ہے. تو خدا نے کچھ نہ کچھ دیکھا ہے. تو اس طرح انبیاء علیہ السلام میں خدا نے کچھ نہ کچھ دیکھا ہے، ائمہ طاہرین میں بھی خدا نے کچھ نہ کچھ دیکھا ہے. ممکن ہم ان کو سمجھ نہ پا رہے ہوں خدا نے کیا دیکھا، لیکن بعض اوقات ظاہر ہوتا ہے انسانوں پر، بعض اوقات انسانوں پر ظاہر ہوتے ہیں. آپ ان کی سیرت کو دیکھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں، ان نشب و فراز کو دیکھیں، ان قربانیوں کو دیکھیں. ابھی آپ کلام پڑھ رہے تھے، گو کہ ظاہر ہے شاعرانہ تخیل ہے، لیکن عملی طور پر تو بات ایسے ہی ہے نا کہ اسلام کھڑا ہے اور اسلام سیدہ سے کہہ رہا ہے یہ حسین چاہیے. کسی ماں سے کوئی کہے کہ یہ تمہارا فرزند چاہیے، دین کی خاطر اس کی قربانی ضروری ہے، اور وہ ماں کہے کہ لے جاؤ، اس دین کے لیے میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. ہر ماں تو نہیں کہتی ہے نا، ایک عام ماں تو سینے سے چپکا لیتی ہے، نہیں نہیں نہیں، پوری دنیا کے بیٹے چلے جائیں میرا بیٹا نہ جائے، ایک عام ماں تو اس طرح ہوتی ہے. تو خدا نے کچھ دیکھا ہے نا اس گھرانے میں، خدا نے کچھ دیکھا ہے اس گھرانے میں. تو امیر المومنین کی پوری زندگی بھی اسی طرح ہے. ایک مقدمہ اور ہے، میں چاہ رہا ہوں آج قائم کیا جائے وہ بھی، تاکہ ایک بات تھوڑا سا اس طرف بھی ہو جائے تھوڑی سی. یہ جو ہم تاریخ پڑھتے ہیں یا تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ کیا فقط قصہ کہانیاں ہیں، یہ کیا گزشتہ زمانے کے واقعات ہیں؟ جب قرآن کریم میں آیتیں نازل ہو رہی تھیں، گزشتہ امتوں کے واقعات، انبیاء کے واقعات، تو مشرکین کا کہنا یہ تھا کہ یہ ہذا اساطیر الاولین، یہ جو ہے نا گزشتہ زمانے کے لوگوں کے واقعات ہیں، قصہ کہانیاں ہیں. چونکہ عربوں میں قصہ کہانیوں کا رجحان تھا، اور وہ دیو مالائی کہانیاں اور واقعات اشعار کی صورت میں گھڑ گھڑ کے، اور اپنے آبا و اجداد کے جنگ کے واقعات ان کو اشعار کی صورت میں بیان کرتے تھے. فارغ لوگ تھے، ٹائم بہت تھا ان کے پاس، بجلی نہیں تھی اس زمانے میں، کوئی کام ہوتا نہیں تھا رات کے وقت، دن کے وقت بھی نہیں ہوتا تھا کام، دن کے وقت بھی کوئی نہیں تھا، نہ تجارت تھی نہ زراعت تھی، بہت لمیٹڈ تجارت، بہت لمیٹڈ زراعت. زراعت تو آپ جانتے ہیں اس سرزمین کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا، جب اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے جا رہے تھے، فرمایا بالیا وہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کہا وادی غیر ذی زرع، جو غیر ذی زرع وادی، بیرن لینڈ ہے جہاں کلٹیویشن ایگریکلچر ممکن نہیں ہے، ایسی سرزمین جہاں کوئی ایگریکلچر نہیں تھا، درخت نہیں ہوتے تھے، پانی نہیں ہوتا تھا، 20 کنویں کو کھودیں تو کسی ایک کنویں کے اندر قابل استعمال پانی نکلتا تھا، تو وہاں کیا ایگریکلچر کریں گے. تجارت سال میں دو قافلے تھے، ارے رتا شتا و صیف، ایک سردیوں کا کاروان ایک گرمیوں کا کاروان، کل تجارت ان کی یہ تھی بس، یہی بڑے بڑے کاروان تھے، اسی میں میلے لگ جایا کرتے تھے، اسی میں خرید و فروخت ہوتی تھی، اس کے بعد فارغ ہے. اب فارغ آدمی کیا کرے گا، شام کو بیٹھے گا چوپال میں آ کر، جو نہیں آیا اس کی غیبت شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ آ گیا تو اب جو نہیں آیا اس کی غیبت شروع کر دیتے ہیں، دن بھر جو کچھ کیا ہے، چیٹنگ کی ہے، فراڈ کیا ہے، دھوکہ دہی، یہی کمال تھا، چیٹنگ کرنا، دھوکہ دہی، یہ سب چیزیں. اب وہ دن بھر جو کچھ کرتے تھے اس کو شام میں آ کے فخر سے بیان کرتے تھے، آج ہم نے دن میں یہ کیا، یہ ایکٹیویٹی تھی ان کی. شاعری عروج پر تھی، انہیں باتوں کو اشعار میں بیان کر دیتے تھے، یہ کمال تھا. تو جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تو انہوں نے، اب کیا کرے، قرآن کا مقابلہ کس طرح کریں، مقابلہ تو کرنا ممکن نہیں تھا. تو قرآن کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے ایک جملہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو پرانے زمانے کے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں. تو قرآن کریم جو ہے وہ قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے. قرآن نے چیلنج کیا، اچھا تم بھی ایک لے آؤ، ان کن تم رہی بھی ممن نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں شک ہے کہ جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا اس کے اوپر، تو فأتوا بسورۃ من مثلہ، اس جیسی ایک سورہ بنا کے لے آؤ، اس جیسی ایک سورہ لے آؤ، اپنے ساتھ جس کو چاہو ملا لو. تو یہ ساری باتیں ہو گئیں. تو وہ بھی سمجھتے تھے کہ قرآن کریم، وہ یہ سمجھتے تھے، سمجھتے میرے خیال میں صحیح سمجھتے ہوں گے، لیکن کہتے یہ تھے کہ یہ قصے کہانیوں کی کتاب ہے، اور قرآن نے یہ بتایا یہ اساطیر نہیں ہے، جو پرانے زمانے کے اساطیر استورہ کی جمع ہے، یہ استورہ یعنی دیو مالائی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ اسوہ ہے، اسوہ. تو آج اگر ہم 1500 سال کے بعد ان واقعات کو پڑھتے ہیں، قرآن کے واقعات کو پڑھ رہے ہیں، قرآن کے نزول کے بعد کے واقعات کو دیکھ لیں، پیغمبر اکرم کے واقعات کو دیکھ رہے ہیں، امیر المومنین کے واقعات کو دیکھ رہے ہیں، ہمارا موضوع امیر المومنین ہے، تو ان واقعات کو پڑھنے کا کیا فائدہ؟ آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں تاریخ کو چھوڑیں، آپ تفسیر پڑھیں، آپ حدیث پڑھیں، بس سیرت اور تاریخ کو آپ چھوڑ دیں، اگر دین کو سمجھنا ہے تو قرآن پڑھیں اور حدیث پڑھیں. کیونکہ قرآن اور سنا، قرآن اور حدیث یہ دین کا سورس ہے. تو خود قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ یہ چیزیں پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے. صلوات پڑھیں ایک محمد والے موقع پر. قرآن کریم کہتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 176 کا ایک حصہ ہے, فاقصص القصص, آپ قصہ, قصص قصے کی جمع ہے نا, آپ ان کے سامنے یہ قصہ بیان کیجئے, لعلہم یتفکرون, تاکہ یہ اس کے اوپر غور و فکر کریں. قرآن یہ کہہ رہا ہے آپ قصہ بیان کیجئے. یہ جو قصہ ہے یہ بیکار نہیں ہے, بے مقصد نہیں ہے, یہ باعث تفکر ہے, تفکر اور تدبر کا ذریعہ ہے. کوئی بھی قصہ ہے, فرض کریں کہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے زمانے کے واقعات ہیں, قوموں کے عروج و زوال کے واقعات ہیں, وہ واقعات فقط قصے کہانیاں نہیں ہیں کہ ہم واقعات سن لیں اور اس کے بعد کل پھر ایک اور قصہ سنیں گے, ہم پرسوں کسی اور قوم کے واقعات سنیں گے. نہیں, قرآن کریم کہہ رہے ہیں کہ آپ بیان کیجئے تاکہ اس پر غور و فکر کریں, یہ تفکر کریں, تدبر کریں, تعقل کریں. تفکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی چیز پر غور و فکر کرتا ہے تو اس کے سامنے نئے نئے زاویے آتے ہیں, نئے نئے پہلو سامنے آتے ہیں جو پہلے نہیں تھے اس کے سامنے. تفکر کا فائدہ یہ. اور جو میں شروع میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم ایسی کتاب نہیں ہے جس کے اوپر پیج نمبر 1 کھولے اور عمل کر لیں, پیج نمبر 2 کھولے عمل کریں, پھر پیج نمبر 3 کھولے اور عمل کریں, ایسا نہیں ہے, نہ یہ ممکن ہے. اور نہ کہیں قرآن کریم نے کہا ہے کہ قرآن پہ عمل کرو اس طرح, بلکہ اگر کبھی آپ غور فرمائیے کہ قرآن کریم نے کسی آیت میں یہ کہا ہی نہیں کہ یہ کتاب عمل کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے. اس پہ غور کیجئے گا, کوئی ایسی آیت اگر یاد آ جائے آپ کو بھی تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ ہم نے اس کتاب کو عمل کے واسطے اتارا ہے, اس کتاب کو ہم نے عمل کے لیے نازل کیا ہے. ہاں, یہ لوگوں میں مشہور ضرور ہے, قرآن پڑھو اور عمل کرو, اور وہ اسی لیے غلط فہمی کی وجہ سے ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی شاید آپریٹنگ مینول ہے کہ اس کو کھولیں گے اور عمل کر لیں گے. بلکہ قرآن کریم کو نازل کرنے کا مقصد جو خود قرآن کریم نے بیان کیا وہ کیا ہے, افلا یتدبرون القرآن, یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے. تدبر کرنے کے لیے کہا گیا, تفکر کرنے کے لیے کہا گیا, تعقل کے لیے کہا گیا. یہ تفکر اور تدبر اور تعقل کیا ہے؟ غور و فکر کریں گے. غور و فکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ غور و فکر کرنے سے نئے نئے زاویے سامنے آتے ہیں, نئی نئی حقیقتیں منکشف ہوتی ہیں, اور جب نئی نئی حقیقتیں منکشف ہوں گی, نئے نئے زاویے سامنے آئیں گے, پھر عمل کرو. عمل تو کر رہے ہیں, عمل کے بغیر دین نہیں ہے, عمل کے بغیر اسلام نہیں ہے, عمل میں بہت زور ہے قرآن پر. مثلا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, آمنوا وعملوا الصالحات قرآن کریم میں کوئی 20 مقامات پر ہیں. شر عمل اور ایمان اور عمل صالح, عمل ایمان اور عمل صالح, یعنی ایمان اور عمل دونوں. تو عمل کے بغیر تو نجات نہیں ہے, عمل کے بغیر تو دین نہیں ہے, لیکن اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے, یعنی قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کے درمیان میں ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے, اور وہ ہے تفکر اور تدبر اور تعقل. بغیر سوچے سمجھے عمل کریں, بغیر سوچے سمجھے عمل کریں گے اگر, اس کے لیے قرآن کریم نے ایک محاورہ استعمال کیا ہے, اندھے بہرے ہو کے گرنا, وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا, جب ان کے سامنے آیات, ان کے رب کی آیتوں کو یاد دلایا جاتا ہے, وہ آیتیں سنائی جاتی ہیں, تو ان پر اندھے بہرے ہو کے نہیں گرتے. یہ اللہ کے نیک بندوں کی ایک نشانی. وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ, جب ان کے رب کی آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں، لم یخر علیہ سم و امیانہ، اس کے اوپر بہرے اور اندھے ہو کے نہیں گرتے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جب ان کو کلام خدا یاد دلایا جاتا ہے تو غور کرتے ہیں، اندھے بہرے نہیں ہو جاتے، آنکھ بند کر کے اور کان بند کر کے نہیں گرتے، بلکہ غور و فکر کرتے. تو غور و فکر کے بغیر اگر انسان عمل کرنے کی کوشش کرے، کچھ کا کچھ ہو جائے گا. فرض کریں ایک انسان نے جہاد کی آیت پڑھ لی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ تلوار ہاتھ میں لے کے گھوڑے پہ بیٹھ کے اور نعرہ تکبیر لگا کے لائن آف کنٹرول کراس کر کے اس طرف چلا گیا وہ کشمیر فتح کرنے کے لیے. ادھر سے ایک سنسناتی ہوئی گولی آئی، آر پار ہو گئی، وہ نیچے کا گر گئے. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کیا ہو گیا؟ شہید ہو گئے. شہید نہیں ہوئے، خودکشی ہو گئی. صحیح شہادت ہوگی، خودکشی ہو جائے گی. کیوں بھائی؟ فلاح اسلام میں تو ایسے ہی ہوتا تھا، صحابہ کرام تو ایسے ہی کرتے تھے، گھوڑے پہ بیٹھ کے تلوار ہاتھ میں لے کے نعرہ تکبیر لگا کے دشمن کی صفوں میں گھس جایا کرتے تھے، تیروں اور تلواروں کے درمیان. اگر ان کو تیر لگ جاتا تھا، تلوار لگ جاتی تھی، نیزہ لگ جاتا تھا، اگر وہ جاں بحق ہو جاتے تھے تو وہ شہید ہو جایا کرتے تھے. اسی سلف صالحین کی سیرت پہ ہم بھی عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، قرآن پڑھو اور حدیث پڑھو. تو وہ تو شہید ہوتے تھے، اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں خودکشی ہو گئی. تو خودکشی اس لیے ہو گئی کہ آپ نے بے شک قرآن پہ عمل کیا، غور و فکر کے بغیر عمل کیا. غور و فکر کیا آپ نے؟ یہ جو اتنی آیتیں ہیں جہاد کی، ان آیتوں پہ عمل کس طرح ہوگا؟ جہاد تو بے شک قرآن میں ہے، لیکن اس کی ایک اسٹریٹجی بھی ہوگی نا. اس اسٹریٹجی کے تعلق دشمن کی اسٹریٹجی سے ہوگا. دشمن کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ توپ ٹینک اس لے کے کھڑا ہوا ہے، آپ گھوڑے پہ بیٹھ کے تلوار ہاتھ میں لے کے داخل ہو گئے، تو پھر آپ کا انجام یہی ہونا ہے. تو غور و فکر کرنا ضروری، غور و فکر کے بغیر عمل کریں گے تو صحیح عمل نہیں کریں گے. تو وہ جو زمانے کے واقعات ہیں، بے شک اس زمانے کے ہیں، لیکن آج ہمارے لیے تفکر کا باعث، غور و فکر کا ذریعہ. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ عبرت کا باعث ہے. عبرت، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، سورہ یوسف کی آیت نمبر 111 ہے کہ اس قصے میں عبرت ہے. کس کے لیے؟ لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے. اولی الالباب کی تشریح کسی وقت کر چکا ہوں میں کسی مجلس میں گزشتہ سالوں میں، دوبارہ کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، بچے طالب علم آتے رہتے ہیں ہر سال. عقل مندوں کے لیے کیا ہے؟ لقد کان فی قصصہم عبرت لأولی الالباب، عبرت ہے اولی الالباب کے لیے، عقل مندوں کے لیے. الباب لب کی جمع، لب کہتے ہیں گودے کو، گری کو، جیسے ایک اخروٹ ہے، ایک اس کا چھلکا ہوتا ہے، ایک اس کی اندر گری ہوتی ہے، اس گری کو کہتے ہیں لب. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صاحبان چھلکا ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو صاحبان گودا ہوتے ہیں. تو عبرت کون لوگ حاصل کرتے ہیں واقعات سے؟ جو صاحبان گودا ہوتے ہیں، اولو الالباب ہوتے ہیں، اور جو صاحبان چھلکا ہوتے ہیں، اولو الاقشار، قشر چھلکے ہو کہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ چھلکا یعنی اوپر کی سطح، گودا یعنی اندر کا حصہ. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ واقعات کے اوپر اوپر سے گزر جاتے ہیں، بس چھلکے چھلکے پہ سے کام چلاتے ہیں، وہ گودے تک پہنچتے ہی نہیں ہیں. تو واقعات کے اندر بھی ایک تو چھلکا ہوتا ہے اور ایک گودا ہوتا ہے. تو جب آپ گودے تک پہنچیں گے, جب آپ گہرائی تک پہنچیں گے, پھر کچھ حاصل کریں گے. اگر آپ اوپر اوپر سے گزر جائیں گے, میں بھی کہ آپ کی انفارمیشن اچھی ہو, نالج نہیں, انفارمیشن, ڈیٹا, اسٹیٹسٹکس. مثال کے طور پر آپ کو ایک سیرت کے فرض کریں کوئز کمپٹیشن میں جانا ہے اور آپ کو بہت سارا ڈیٹا یاد ہے, یا آپ کو ایم سی کیوز سالو کرنے, امتحانات میں تو ایم سی کیوز آتے ہیں نا, اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے ڈیٹا چاہیے. ڈیٹا از اے پیس آف نالج, ایک پیس آف انفارمیشن. مثال کے طور پر جنگ بدر کس سن میں ہوئی, اچھا کتنے لوگ شامل تھے, مشرکین کی تعداد کتنی تھی, مسلمانوں کی طرف سے شہید ہونے والے کتنے تھے, مشرکین کی طرف سے مارے جانے والے کتنے تھے, سب سے پہلے کون مارا گیا. یہ کیا ہے؟ یہ پیس آف انفارمیشن ہے, یہ ڈیٹا ہے. یہ بعض لوگوں کو اچھا یاد ہوتا ہے, وہ کوئز کمپٹیشن میں جا کے کار بھی جیت لیتے ہیں. تو اگر کسی نے کوئز کمپٹیشن میں جا کے کار جیت لی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت ذہین ہے. یہ ذہانت کی علامت نہیں ہے, یہ اس کی میموری کی علامت, میموری شارپ ہے. جب بھی اس کو یہ ڈیٹا یاد ہے, اتنا ڈیٹا, اسٹیٹسٹکس, ڈیٹ, پلیس, نیم, یہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں نا کوئز میں. اگر کسی کو بہت سارا ڈیٹا یاد ہے, بہت ساری انفارمیشن اس کو یاد ہے, اس کا مطلب اس کی میموری اچھی ہے, میموری شارپ. اچھا, کیا وہ ذہین بھی ہے؟ کیا وہ ذہین ہے واقعی؟ تو ذہین وہ ہے جو یہ جو پیسز آف انفارمیشن ہیں, جو ڈیٹا ہے, اس کے درمیان ریلیشن شپ فائنڈ آؤٹ کر سکے. یعنی ڈیٹا جس کو آپ کمپیوٹر سائنس کی زبان میں ڈیٹا کہتے ہیں, فرض کریں وہی ڈیفینیشن اپنے سامنے رکھیں, اینی انفارمیشن اباؤٹ اینی تھنگ از ڈیٹا. تو وہ وہاں پر کہتے ہیں ڈیٹا پروسیسنگ. ڈیٹا پروسیسنگ کا کیا مطلب ہے؟ کہ ڈیٹا کو انالائز کرنا, سمرائز کرنا, ان کے درمیان ریلیشن شپ فائنڈ آؤٹ کرنا, اس سے رزلٹ نکالنا. جو بچہ یہ کام کر سکتا ہے وہ ذہین ہے. یعنی آپ کو بہت ساری انفارمیشن مل گئی ہے, اب آپ اس سے ان کے درمیان ریلیشن شپ کو تلاش کریں اور اس سے نتائج نکالیں. جتنا اچھا آپ نتیجہ نکالیں گے, چھوٹے بچوں کے لیے ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے, بعض اوقات ان کو 10-12-15 الفاظ دے دیتے ہیں اور کہا جاتا ہے اس کہانی بنائیے. اب آپ دیکھیں وہ بچہ جو ہے وہ انہی الفاظ سے کتنا اچھا, کتنا با مقصد, کتنا با معنی کہانی بنا سکتا ہے. یہ ذہانت کی ایکٹیویٹی. باقی اس کو کتنے یاد ہیں؟ انفارمیشن تو آج کل آپ کو پتہ ہے فنگر ٹپس پر دستیاب ہے. ڈیٹا, انفارمیشن, اسٹیٹسٹکس, یہ تو فنگر ٹپس پر دستیاب ہے. یہ آپ کتنا یاد کر سکتے ہیں؟ بہت زیادہ یاد نہیں کر سکتے. لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس کی گہرائی میں جا کر اس سے نتائج کتنے اخذ کر سکتے ہیں. تو واقعات بھی ایسے ہی ہیں. بدقسمتی سے ہمارے جو مجالس اعضا ہے ان میں بھی جو ہم واقعات کو بیان کرتے ہیں, زیادہ تر آپ نے دیکھا وہ اوپر اوپر سے گزرتے ہیں. ہمارے نزدیک بس یہ بات زیادہ اہم ہے کہ مولا علی نے باب خیبر کو 3 انگلیوں سے اکھاڑا تھا یا 5 انگلیوں سے. تو یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. یا اور اس طرح کے بہت سارے واقعات جس میں وہ جو اس کے اصل بات ہے, اصل میسج ہے, وہ وہاں تک ہماری نظر نہیں پہنچ, تو ہم عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں. عبرت کوئی نیگیٹو لفظ نہیں ہے عربی میں, ہمارے اردو میں یہ نیگیٹو ہے, عربی میں یہ پازیٹیو ہے. کہ آپ کسی واقعے سے جب گزرتے ہیں, عبر کا مطلب ہوتا ہے عبور, جو اردو میں ایک لفظ ہے عبور, یہ اسی سے عبر سے نکلا ہے. کہ جب آپ کسی واقعے سے گزرتے ہیں تو گزرتے ہوئے آپ کیا کیا اخذ کرتے ہیں, کیا حاصل کرتے ہیں, کچھ حاصل کیا آپ نے یا یوں ہی گزر گئے؟ سر سری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا. تو اگر سر سری گزر جائیں گے تو واقعات سے کچھ حاصل نہیں ہوگا, قصے کہانیوں کی طرح گزریں گے. اور یہ خاص طور پر سورہ یوسف میں ہے, تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے, احسن القصص جس کو کہا گیا ہے, بہترین واقعہ, تو یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے سورہ یوسف میں ہے، باقی انبیاء علیہ السلام کے واقعہ مختلف صورتوں میں پھیرے ہوئے، یوسف علیہ السلام کے سارے واقعہ دیکھیے سورہ میں، اس سورہ کا نام ہی سورہ یوسف ہے، تو بہت تفصیل کے ساتھ ایک ہی جگہ اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے، تو وہ واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ہر ہر آیت سے بہت سارے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں، طرح طرح کے نتائج، اور ہر دور میں نئے نئے معنی اخذ کیے جائیں گے. ایک مثال دوں آپ کو، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا دیا گیا، ایک عورت نے ان کو بہکانے کی کوشش کی. ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دوں بیچ میں، ایک عورت نے یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، کیا نام تھا اس کا؟ سب کو پتا ہے، قرآن میں نہیں ہے یہ بات، سب کو پتا ہے. ایک عالم دین کہتے ہیں کہ وہ بات جس کو اللہ نے چھپائی ملا نے اس کو بیان کر دی. بھائی اللہ نام لے لیتا، اللہ نے تو نام نہیں لیا، لیکن سب کو پتا ہے. تو یہ ڈیٹا ہے، یہ انفارمیشن ہے، اللہ کے نزدیک شاید یہ امپورٹنٹ نہیں تھا کہ یہ نام لیا جائے، یہ نام اللہ کے نزدیک اہم نہیں تھا کہ اس کو نام لیا جاتا، یا جو پیغام اس سورے کے ذریعے دینا مقصود ہے اس میں نام ضروری نہیں ہے. اللہ نے نام نہیں لیا، لیکن پوری قوم کو پتا ہے نام. اچھا، اب جناب ایک عورت نے یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، یوسف علیہ السلام بچ گیا، اور پھر جناب یہ معاملہ گیا جب عزیز مصر کے پاس، تو یوسف علیہ السلام کیسے چھوٹ گئے، کیسے بچ گئے؟ انہوں نے جناب یہ کہا کہ جی یہ قمیض جو میری پھٹی ہے یہ دیکھ لیں، آگے سے پھٹی ہے، یہ پیچھے سے پھٹی ہے نا، اس طرح. اچھا اب ایک واقعہ ہے، اب اس کے اندر بیان کر دیں. نہیں، یہ چھوٹی سی بات ہے کہ جی یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت کوئی وٹنس تھا وہاں پہ، کوئی گواہ تھا؟ گواہ تو نہیں تھا، کوئی انسان تو نہیں دیکھ رہا تھا، سی سی ٹی وی فوٹیج بھی کوئی نہیں تھا. تو پھر یوسف علیہ السلام کی جان کس طرح بچی؟ اس سرکمسٹینشل ایویڈنس کی وجہ سے بچی. ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام کی جو بچت ہوئی وہ سرکمسٹینشل ایویڈنس کی وجہ سے ہوئی، کہ ایک ایسا لاجیکل انہوں نے کلاس پیش کیا کہ بھائی یہ اگر اس طرح ہوتا تو ایسا ہوتا، اور یہ ہوتا تو ایسا ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی جرم کو ثابت کرنے کے لیے فقط گواہ کافی نہیں ہے، اگر کہیں گواہ نہ ہوں تو سرکمسٹینشل ایویڈنس بھی استعمال ہو سکتا ہے. بھائی ایسے بہت ساری چیزیں ہیں نا آج کل، گواہ تو دستیاب نہیں ہوتے، تو کس طرح فیصلہ ہوگا؟ تو یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ والی گواہی بھی، اس طرح کے ایویڈنسز بھی استعمال ہو سکتے ہیں. تو غور و فکر انسان کرے گا، گہرائی میں جائے گا، اور اولو الالباب جو لوگ ہوں گے وہ اس سے عبرت حاصل کریں گے. کئی مقامات پر قرآن کریم میں ہے، سورہ حشر میں بھی ہے، فاعتبروا یا اولی الابصار، اے صاحبان بصیرت عبرت حاصل کرو. اور مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں حکمت نمبر 208 میں ارشاد فرمایا، من یعتبر ابصر، کہ جو عبرت حاصل کرتا ہے وہ دراصل بصیرت حاصل کرتا ہے، ومن ابصر فہما، اور جو بصیرت حاصل کرتا ہے وہ فہم حاصل کرتا ہے، سمجھ حاصل کرتا ہے، ومن فہما علما، اور جو فہم حاصل کرتا ہے وہ دراصل علم حاصل کرتا ہے. یعنی عبرت سے فہم، سے فہم سے علم. صلوات پڑھے ایک محمد والے محمد. یہ جو واقعات ہیں، تاریخی واقعات، جس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں قصے کہانیاں نہیں ہیں، لیکن یہ تقویت قلب کا باعث ہے. خود قرآن کریم کے واقعات کو قرآن کریم نے کہا ہے کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، کہ یہ جو ہم نے آپ کے لیے گزشتہ رسولوں کے واقعات بیان کیے ہیں، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فَؤَادَكَ، اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ کے قلب کو تقویت حاصل ہو، اس سے آپ کے قلب کو تقویت حاصل ہو، تو یہ جو واقعات ہیں اس سے قلب کو تقویت حاصل ہو. قرآن کے واقعات سے بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں لیکن وقت نہیں ہے، اس لیے مختصر کروں میں، اشارہ کروں صرف. موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پڑھیں آپ. موسیٰ علیہ السلام کو خدا بند عالم نے ایک انقلابی نبی، انقلابی لیڈر کے طور پر پیش کیا. ابراہیم علیہ السلام کے واقعات پڑھیں. ابراہیم علیہ السلام کو قرآن کریم نے توحید پرستوں کے ہیرو کے طور پر پیش کیا. اب ان واقعات کو دیکھیں، تو ان واقعات کو دیکھ کے، یہ تو اللہ کے رسول کے لیے قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، لیکن ظاہر ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ انسان کو ایک تقویت قلب، اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے. مثال کے طور پر خداوند عالم کس طرح اپنے بندوں کی نصرت کرتا ہے، قوموں کی نصرت کرتا ہے، ورنہ انسان مشکلات اور مصائب کو دیکھ کے مایوس ہو جاتا ہے نا، لیکن جب ان واقعات کو دیکھتا ہے حوصلہ ملتا ہے اس کو. تو اسی طرح وہ واقعات جو اس کے بعد کے ہیں، جو مولا کائنات کے زندگی کے واقعات، آپ کے زندگی کے وہ واقعات جو پیغمبر کے ریلیٹ کے بعد پیش آئے، وہ واقعات جو پیغمبر کے زمانے میں پیش آئے وہ تو ہم بیان کرتے ہیں کثرت سے، وہ واقعات جو پیغمبر کے ریلیٹ کے بعد پیش آئے، وہ جو ان 25 سالوں میں پیش آئے جب آپ ظاہری خلافت پر نہیں تھے، جب دوسرے لوگ اس پر متمکن تھے، وہ واقعات جو اس وقت پیش آئے کہ جب آپ ظاہری خلافت پر متمکن ہو گئے، آپ ان واقعات کو دیکھیں. آپ کو بظاہر، اگر آپ ظاہر بظاہر اس طرح گزر جائیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے علی بہت مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اور علی کی حکومت بہت کمزور حکومت ہے، اور اس کے اندر انٹرنل رفٹ بہت زیادہ ہے، اور اس سے پہلے مسلمان کفار و مشرکین سے جنگ کر رہے تھے، آپس میں لڑ رہے ہیں، تو انسٹیبل حکومت نظر آئے گی آپ. لیکن اگر آپ اس کو ایک دوسرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ علی علیہ السلام کی حکومت میں یہ انسٹیبلٹی کیوں آئی، کن لوگوں نے کریٹ کی، اور کس طرح علی اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ان تمام چیزوں کے باوجود کس طرح وہ اپنی اس پالیسی پر گامزن ہے جو کہ اصل میں اسلام اور قرآن کی پالیسی، کہ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہ ہو، مسلمانوں کے بیت المال میں ذرہ برابر خیانت نہ ہو، معاشرے میں کوئی ایسا انسان نہ ہو جو یہ کہہ سکے کہ میری زندگی تو علی سے بھی کمزور ہے، علی سے بھی کمتر ہے، اور بہت کچھ. تو یہ جو واقعات ہیں یہ ہر دور کے انسانوں کے لیے، وہ تمام لوگ جن کو علی علیہ السلام سے محبت ہے، عشق ہے، ان کے لیے ایک تقویت قلب کا باعث ہے مولا علی کی زندگی، شہزادی قارئین کی زندگی، امام حسن کی زندگی، اور امام حسین کی زندگی. واقعہ کربلا ہر دور کے انسانوں کے لیے، کل میں آپ کے سامنے مثال دے رہا تھا نیلسن منڈیلا کی. نیلسن منڈیلا بھی ایک آئیکن ہے اپنی جگہ، جد و جہد کے، لیکن نیلسن منڈیلا بھی امام حسین علیہ السلام سے انسپریشن لیتے. یہ ہر دور کے انسانوں کے لیے تقویت کا باعث ہے، تقویت قلب کا. تو انبیاء علیہ السلام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، اولیاء اللہ ہوں، جب ان واقعات کو پڑھتے ہیں تو ایک تقویت قلب کا باعث بنتا ہے. اور کربلا تو بہت بڑا واقعہ ہے اس حوالے سے کہ ہر دور کے جو انقلابی تحریکیں چلتی تھیں، یا زرداری کی اتنی مخالفت، یہ سید و شہدا کے روضے کی زیارت کی اتنی مخالفت، ظالم حکمران کیوں کرتے تھے، متوکل کو کیا تکلیف تھی کہ لوگ اگر سید و شہدا کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے تھے، قبر کوئی ایسی قبر بھی نہیں تھی جیسی آج ہے، نہ اس پر کوئی گنبد تھا، نہ کوئی مینار تھا، نہ کوئی سایہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، مٹی کی سادہ سی قبر تھی، اس پہ کوئی تعویذ بھی نہیں، اس پہ کوئی کتبہ بھی نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر ہے، کوئی نشان نہیں تھا اس پہ. بس ایک بیری کا درخت تھا، ایک بیری کا درخت لگا ہوا تھا، اور جو لوگ جاتے تھے ان کو بتایا جاتا تھا کہ جو بیری کے درخت کے قریب ترین جو قبر ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی، جیسے آج کل لوگ جاتے ہیں نا جنت البقیع تو نقشہ لے کر جاتے ہیں، وہاں کوئی قبر تو نہیں ہے لیکن لوگ نقشہ لے کر جاتے ہیں، اچھا فلاں جگہ پہ جو قبر ہے یہ اہل بیت اطہار کی ہیں، یہ صحابہ کرام کی ہیں، امہات المومنین کی ہیں، یہ فلاں کی ہیں. تو ایک بیری کا درخت لگا ہوا تھا، وہ شناخت تھی. ہارون رشید نے اس بیری کے درخت کو کٹوا دیا. ہارون کو کیا تکلیف تھی؟ ہارون الرشید اور مامون الرشید جو تھے وہ تو بنو عباس سے تعلق رکھتے تھے، بنو امیہ سے بھی نہیں تھے، وہ امام حسین کو تو بنو امیہ نے قتل کیا. تو ہارون تو بنو عباس، بنو عباس تو ہاشمی تھے، بنو عباس ہاشمی تھے، اپنے آپ کو ابن عم کہلوایا کرتے تھے، کہ ہم پیغمبر کے چچا زاد ہیں. اور جب ائمہ طاہرین سے بات ہوتی تو کہتے ہیں آپ تو ابن عام ہیں ہمارے، چچا زاد ہیں آپ ہمارے. چچا زاد ہونے کے باوجود بھی امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ وہ لگے ہوئے بیری کے درخت سے ہارون جیسے مطلق العنان حکمران کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ کیوں کٹوا دیا اس؟ کچھ تو ہے نا کہ بھائی اگر میں نے فرمایا لعن اللہ علی قاتل السدرہ، خدا کی لعنت ہو بیری کے درخت کاٹنے والے پر. پیغمبر کی حدیث آئی، علماء نے کہا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی یہ بات کہ بیری کے درخت کو کاٹنے والے پر پیغمبر نے لعنت کیوں فرمائی. اب پتہ چلا کہ یہ بیری کا درخت ہے وہ کہ جس کو ہارون نے کٹوایا تھا. آج بھی اس راستے پہ بیری کے درخت لگے ہوئے ہیں، اور باب سدرہ ہے اور شار سدرہ جس طرف ہے آپ دیکھیں گے بیری کے درخت لگا دیے گئے ہیں، لیکن اب یہ نئے درخت ہیں. یہ تو میں جو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ کیا دشمنی تھی، کیا تکلیف تھی. وہ تکلیف یہی تھی کہ سید الشہداء کا پیغام، سید الشہداء کا قیام، سید الشہداء کی جد و جہد، ان کی جو شہادت ہے وہ ہر دور کے انقلابی تحریکوں کے لیے تقویت کا باعث ہے. وہ انسپریشن لیتے تھے، وہ قبر سید الشہداء پہ آ کے حاضری دیا کرتے تھے اور آ کے عہد کرتے تھے کہ فرزند رسول ہم آپ کی قبر پہ آ کے عہد کر رہے ہیں. جس طرح آپ نے اپنے زمانے کے ظالم جابر فاسق فاجر کے سامنے سر نہیں جھکایا، سر کٹانے کو ترجیح دی، ہم بھی سر نہیں جھکائیں گے، سر کٹانے کو ترجیح دیں. یہ انسپریشن، یہ اس مٹی کی قبر سے حاصل ہوتی ہے. اور ظاہر ظالم حکمرانوں کو اس سے تکلیف تھی، اس لیے وہ روکتے تھے، ظاہرین کو روکتے تھے، انہوں نے قبر کے نشان کو مٹانے کی کوشش کی، سب کچھ کیا انہوں نے، لیکن بہرحال کچھ نہیں ہوا. بیا بیا متوکل بن مزار حسین، متوکل آؤ، ہارون متوکل یہ لوگ تھے نا بڑے آگے آگے، آؤ متوکل آؤ، دیکھو تمہارا نام و نشان نہیں ہے، قبر حسین آج تک موجود ہے. اور زائرین پوری دنیا سے آ رہے. تو یہ تقویت، یہ ان واقعات کے اندر، اس لیے ہم ان کو بیان کرتے ہیں. اس سے کہانیاں بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ ان واقعات کی گہرائی میں جا کے ان سے کچھ سیکھنا مقصود ہوتا ہے. اس لیے کربلا کو بیان کیا، ہر دور میں ہر کچھ دنوں کے بعد ایک ہی جیسے واقعات ہیں، ہر سال ایک ہی جیسے مصائب سنتے ہیں، پھر ہر سال ہم یہ محفل سجاتے ہیں، ایک ہی جیسے واقعات بیان کرتے ہیں، ایک ایک دن میں تین تین ملی سے سنتے ہیں لوگ، جا کے جہاں جاتے ہیں وہی واقعات دہرائے جاتے ہیں. ایک ہی مرثیہ دن میں کئی مرتبہ سننا پڑتا ہے بعض اوقات، لیکن ہر مرتبہ سنتے ہیں اس کو. تو مقصد صرف واقعات بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ ان پر غور و فکر کرنا ہے، اس سے وہ انسپریشن حاصل کرنا ہے. اور یہ چیز وہ ہے جس سے انسان کے اندر وہ طاقت اور قوت آ جاتی ہے. کل میں جناب مسلم کے مصائب بیان کر رہا تھا، جناب مسلم کو جب گرفتار کر کے لایا گیا ابن زیاد کے سامنے، دھوکے سے گرفتار کیا گیا. جناب مسلم نے جب مقابلہ کیا تو لشکر گیا باقاعدہ، ایک چھوٹا لشکر محمد ابن اشعث کی قیادت میں، اور جب پہلے مقابلہ ہوا تو جناب مسلم اس پر غالب آ گئے، اور اس نے کہا کچھ اور تعداد بھیج، اور کچھ اور سپاہی پھر بھیجے گئے، اور گئے تو وہ بھی تحت تیغ ہوئے، پھر محمد ابن اشعث نے کہا ابن زیاد کو پیغام بھیجا کہ اور سپاہی بھیج. ابن زیاد نے کہا تم سے ایک جوان نہیں سنبھالا جا رہا ہے, ایک شخص کو گرفتار کرنے کے لیے, ایک شخص کو قتل کرنے کے لیے اتنے سپاہی منگوا رہے ہو تم. تو محمد ابن اشعث نے ابن زیاد کو پیغام بھیجا کہ یہ تیرا مقابلہ کوفے کے کسی بقال سے نہیں ہے, تیرا مقابلہ کوفے کے کسی دکاندار سے نہیں ہے, یہ بنی ہاشم کے جوان ہیں, یہ ایک کا مطلب ایک نہیں ہے, پورا لشکر ہے, وہ ایک اکیلے جناب اس کا ایک اکیلے. پھر دھوکے سے ان کو گڑھا کھود کے اور پھر گرا کے ان کو گرفتار کیا گیا. اور جب ابن زیاد کے سامنے جناب مسلم کو لایا گیا تو کسی نے کہا کہ امیر کو سلام کرو. جناب مسلم نے کہا کہ میرا امیر حسین ہے, حسین کے سوا کسی کو سلام نہیں کروں گا. یہ جذبہ, یہ شجاعت, یہ اظہار حق ظالم کے سامنے, یہ ہر ایک کے اندر تو نہیں ہوتا. آپ نے کہا میرا امیر حسین ہے, بس میں اس فاسق فاجر کو سلام کروں. اور اس کے بعد جب ان کو لے جایا گیا, ابن زیاد نے کہا ان کو قتل کر لیا. اب لے جایا گیا, جلاد نے ایک مرتبہ جب تلوار چلائی تو روک دیا اس نے اور کہنے لگا کہ ڈر گئے. بعض روایتوں میں کہ جناب مسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. تو جلاد نے کہا کہ ڈر گئے, موت سے ڈر گئے. فرمایا نہیں, موت سے ہی ڈرا میں, موت کے لیے تو میں تیار ہوں. تو پھر کہنے لگے آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ کہ آنکھوں سے آنسو اس لیے نکل رہے ہیں کہ میں نے اپنے آقا و مولا کو یہ لکھ دیا ہے خط میں کہ مولا کوفے کی طرف آ جائیے. کوفے والوں نے جو اپنے خط میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, تو 18,000 کوفیوں نے میرے ہاتھ میں بیعت کر لی ہے اور میری اطلاع کے مطابق میرے آقا و مولا حسین مکے سے چل پڑے ہیں کوفے میں پہنچنے کے لیے. اب میں ان کو کیسے یہ پیغام دوں کہ مولا نہ یہ کوفے والے وہ نہیں ہیں جنہوں نے پہلے آپ سے وعدہ کیا تھا, اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ حسین اکیلے نہیں آ رہے, ان کے ساتھ مخدرات عصمت و طہارت ہیں, خواتین اور بچے بھی ہیں. اللہ اکبر. تو جناب مسلم, بس چند جملے اور عرض کروں. امام حسین علیہ السلام کا کاروان جب کوفے کے نزدیک پہنچا, ایک مقام پر جب آپ کا لشکر پہنچا, ایسا لگا جیسے سامنے درختوں کا کوئی جھنڈ ہے, کوئی باغ ہے. تو ایک مرتبہ غور سے دیکھا سب لوگوں نے, کسی نے کہا کہ لگتا ہے یہاں کوئی جنگل ہے یا کوئی باغ ہے. تھوڑا اور قریب پہنچے تو اندازہ ہوا کہ جس کو وہ درختوں کا جھنڈ سمجھ رہے تھے وہ دراصل سامنے سے آتا ہوا ایک لشکر ہے جس کے ہاتھ میں نیزے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے کہا انتظار کرو, دیکھو کون لوگ ہیں. جب وہ لشکر قریب آیا تو پتہ چلا وہ حر کا لشکر ہے, وہ حر کا لشکر ہے, اور وہ اس لیے آیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو کوفے میں داخل نہ ہونے دیں. لیکن اس لشکر کی کیفیت یہ ہے کہ اس لشکر کے سپاہی پیاس سے بیتاب ہیں, ان کی زبانیں باہر آ رہی ہیں. امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ تم کون ہو, کیا چاہتے ہو, کیوں آئے ہو, کس کا لشکر ہے یہ, نہیں. آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ سب سے پہلے ان کو پانی پلاؤ, پانی پلاؤ. اور جتنا پانی, یہ آپ جانتے ہیں, بچے بھی سمجھ لیں اس چیز کو, کہ اگر صحرا میں سفر ہو اس زمانے میں تو پانی کس قدر اہم ہے, پانی کس قدر قیمتی. امام حسین نے نہیں پوچھا تم کون ہو اور کیوں آئے ہو, کہا پانی پلاؤ ان کو. اپنے ساتھیوں سے کہا پانی پلاؤ, سب کو پانی پلائے. یہاں تک فرمایا کہ ان کے حیوانوں کے سامنے بھی پانی رکھو, جب تک کم از کم 3 مرتبہ اپنا منہ نہ ہٹا لیں ان کے سامنے پانی رکھو. اس طرح حسین نے عبداللہ دشمن کو پانی پلایا. اور اس لشکر میں موجود ایک شخص یہ بیان کرتا ہے کہ میری کیفیت یہ تھی کہ میں اپنے ہاتھ سے پانی پی نہیں سکتا تھا, زبان میری باہر آ رہی تھی. تو حسین نے خود مشک کا تسبہ ہاتھ میں لیا اور میرے منہ میں جا کے پانی اونڈیل کے مجھے پلایا. اللہ اکبر. ایک یہ منظر ہے اور ایک وہ منظر ہے جب حسین اپنے 6 ماہ کے بچے کو اسی لشکر کے سامنے لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تمہارے ذوم ناقص میں میں گناہگار ہوں تو اس بچے کا کیا قصور ہے, اس کو تو پانی پلا دو. اچھا حسین نے یہ نہیں کہا, بس اسی جملے پہ میں ختم کروں کہ کس قدر حسین, کس قدر اہل بیت کریم ہیں. حسین نے یہ نہیں کہا کہ کل میں نے تمہیں پانی پلایا تھا, آج میرے بچے کو پانی پلا دو. نہیں, فقط یہ کہا کہ یہ بچہ ہے, اگر تمہارے خیال میں میں گناہگار ہوں اس بچے کا کیا قصور ہے, اس کو تو پانی پلا دو, اور اگر تمہارے خیال میں اس کے بدلے میں میں پیوں پانی پی لوں گا تو چلو میں اس کو کربلا کے تپتے میں صحرا پہ رکھ دیتا ہوں, خود اور اپنے ہاتھ سے پانی پلا دو. اللہ علیہ القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ ہماری ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمیں قرآن کریم اور سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے جوان عزیز کو علم عمل کی دولت سے مالا مال فرما, مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما, مومن کرام جہاں جہاں آباد ہم سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, عزاداری سید و شہدا جہاں جہاں ہو رہی ہے عزاداری اور عزاداران سید و شہدا کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. بھائی اللہ جہاں جہاں مسلمان عالم کفر کے خلاف ظلم و ستم کے خلاف برسر پیکار ہونے کی کامیابی عطا فرما, مسلمانوں کے تمام مخلص رہنما جو اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے کوشش ہیں انہیں طول عمر عطا فرما, اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کے امام علیہ السلام کے انصار عوان میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.